الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مكتبۃ المدینہ کے رسالے زیائے درود و سلام کے صفحہ نمبر 6 سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شعبان المعظم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ماہ درود و سلام ہے، اس میں درود و سلام پڑھنا زیادہ مطلب یعنی کہ مناسب ہے، کیونکہ ایک قول کے مطابق آیت درود و سلام جو شاید سبھی کو یاد ہو، سنتے رہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. تو یہ جو آیت قرآنی میں نے پڑھی، تو یہ آیت درود و سلام یہ ایک قول کے مطابق ماہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی تھی، تو اس لیے شعبان میں درود شریف پڑھنا زیادہ اہم ہے کہ اس ماہ مبارک میں شعبان المعظم میں درودوں کی زیادہ کثرت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ کوہاٹ کے کثیر تعداد میں پٹھان استائی بھائی بھی او بی وین کے ذریعے شریک ہیں. بخیر راغل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ہمارے باغ محلہ ماتلی میں بھی عاشقان رسول ایک تعداد میں جمع ہیں.
ماشاءاللہ بھلے کری آیا تماکے بھی اللہ تعالی خوش رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ حسب معمول مدنی مذاکرہ جاری ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی میں سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
موبائل فون آج کل سب کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور نوجوان نسل اس کی کچھ زیادہ ہی شیدائی ہے. پہلا موبائل فون 1973 میں بنا اور اس وقت کافی بڑا اور قیمتی تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کافی تبدیلیاں آئیں اور چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سستا بھی ہو گیا کہ امیر تو امیر غریب کے پاس بھی دیکھا جا سکتا ہے. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ عام طور پر سوتے وقت سرہانے موبائل فون رکھا جاتا ہے، کیا یہ نقصان دہ ہے؟ اگر ہے تو اس کا حل بھی ارشاد فرما دیں، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اس کو کتنی دور رکھا جائے.
واقعی اب موبائل فون زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. فوائد بھی ہیں اس کے, مگر نقصانات بھی کم نہیں ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 5 ارب ایسے افراد ہیں جو دن میں 4 گھنٹے تک موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں. 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں, 1 کروڑ میں 100 لاکھ اور 1 لاکھ میں 100 ہزار. تو 5 ارب, شاید دنیا کی آبادی کوئی 7 ارب ہوگی یا 6 ارب ہے پتہ نہیں, تو 5 ارب موبائل استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی 4 گھنٹے ڈیلی. یہ ایک ان کا سروے ہے. حالانکہ موبائل فون سے خارج ہونے والی برقی لہریں, الیکٹرانک ویوز جو ہیں, اس سے کینسر سمیت کئی موذی امراض میں مبتلا ہونے کا امکان ہے. یہ ماہرین کی تحقیق ہے. طبی ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ برقی مقناطیسی لہریں ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, اور انسان جتنی زیادہ دیر تک ان کی زد میں رہے گا صحت پر پڑنے والے مضر یعنی نقصان دہ اثرات بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. انٹرنیٹ سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق ایسے موبائل فون کثرت سے آ رہے ہیں جو صرف ٹیلی فون ہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ سے منسلک ایک آلے کے طور پر بھی کام کرتے ہیں, اور ان کے ٹرانسمیٹر زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور وہ انسانی صحت کے لیے زیادہ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. موبائل فون ریڈیو ایکٹیو شعائیں استعمال کرتا ہے, اور یہ شعائیں انسانی جسم کے لیے بہت خطرناک ہیں. موبائل فون کی شعاؤں کو جسم کے قریبی خلیات یعنی سیلز جذب کر لیتے ہیں, جسے کینسر ہونے کا اندیشہ ہے. موبائل جسم کے جس حصے کے پاس بھی ہو اس کو نقصان پہنچاتا ہے. ان کے سبب سے نہ صرف کینسر بلکہ ٹیومر اور سماعت یعنی کان کے سننے کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. کئی لوگ الارم کے لیے موبائل تکیے کے نیچے رکھتے ہیں, جس سے موبائل کی شعائیں دماغ سے ٹکراتی ہیں. ایک تحقیق کے مطابق یہ کینسر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, اور حالیہ ایک ریسرچ میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو دن میں 10 گھنٹے یا اس سے زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کینسر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. اور سوتے وقت موبائل قریب رکھنے سے 6 سے 7 گھنٹے تک موبائل سر کے پاس رہتا ہے جو کہ خطرناک ہے. اگر الارم کے لیے قریب رکھنا ہو تو سم بند کر دیجئے. آج کل کے موبائل فونز میں ایروپلین موڈ ہوتا ہے, جس سے موبائل فون سم کے ساتھ ساتھ دوسری شعائیں استعمال کرنے والے فنکشنز بھی بند کر دیتا ہے. انسان کا دماغ فون سے نکلنے والی شعاؤں کے بارے میں بہت حساس ہے, خاص طور پر جب اس کو سر کے قریب رکھا جائے. اس کو تکیے کے نیچے بالکل مت رکھیے. چند موبائل کمپنیوں نے موبائل استعمال کرنے کی چند احتیاطیں بتائی ہیں. مثلاً فون سنتے وقت یا انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت موبائل اپنے جسم سے کم از کم 15 سینٹی میٹر یعنی تقریباً 1/4 انچ کے فاصلے پر رکھیں. ریڈیو فریکوینسی کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے فون کو اپنے جسم سے تقریباً 1 انچ کے فاصلے پر رکھیں. یعنی اس کو میں آپ کو پریکٹیکل کے عرض کرتا ہوں کہ جیسے یہ سپوز کریں موبائل فون ہے, اب اس کو کیا یوں کان پہ چپکا دیتے ہیں, بلکہ بعض وقت یوں بھی پکڑ لیتے ہیں. تو اس کے بجائے یہ یوں رکھنے کے بجائے یہ اندازن ایک انچ, یہ تو دو تین انچ ہو گیا, ایک انچ بھی ہونا تو کافی ہے. تو یوں کر کے اس کو سنیں یا اس کا وہ بائک آن کر کے یوں سنیں, تو اس طرح اس کے نقصان دہ اثرات امیدیں کم ہو جائیں گے. لیکن مائک جب آن کریں اس کا تو یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ بات پرائیویٹ ہے تو کوئی دوسرا موجود تو نہیں ہے جو اس کو سن رہا ہے. بلکہ جب بھی مائک آن کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی موجود ہے تو جو بات کر رہا ہے اس کو بتا دیا جائے کہ میرا مائک آن ہے, تاکہ وہ سنبھل کر بات کرے, یا وہ بول دے گا کہ بھائی صرف آپ سنیے, یا آواز ہی وہ گھر کی کسی اسلامی بہن کی ہے, بچوں کی امی کی ہے, جب تو دوسروں کو یہ آواز سنانے والی ہے ہی نہیں, تو اس میں تو مائک پر تو بالکل بند کمرے میں, بند کمرے میں آپ تنہا ہے تبھی سن سکیں گے, یا گھر کے دیگر محارم ہیں اور بات پرائیویٹ نہیں ہے تب بھی سن سکیں گے. تو یوں مطلب یوں سننے کی عادت بنائے, یوں کان پر رکھنے سے بچے تو انشاءاللہ اس کے نقصانات کم ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال, صاحب ترتیب سوتا رہا, ظہر نکل گئی, یہاں تک کہ عصر کا مکروہ وقت آ گیا, تو اب وہ ظہر پڑے گا یا عصر اور مغرب کی نماز سے پہلے قضا پڑے گا؟ درست جواب, اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ظہر کی قضا اور عصر پڑ سکے تو صاحب ترتیب پہلے ظہر کی قضا پڑے پھر عصر پڑے. بہار شریف جلد اول صفحہ 703 پر ہے, ترتیب کے لیے مطلق وقت کا اعتبار ہے, مستحب وقت ہونے کی ضرورت نہیں. تو جس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آفتاب زرد ہونے سے پہلے ظہر سے فارغ نہیں ہو سکتا مگر آفتاب ڈوبنے سے پہلے دونوں پڑھ سکتا ہے تو ظہر پڑھے پھر عصر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
امیر اہل سنت سے عرض ہے, یہ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں اور اس کی قضا کی نماز کا کیا مسئلہ ہوگا, یہ کچھ ارشاد فرمائیں.
صاحب ترتیب جس کی 6 سے کم نمازیں قضا ہوں وہ صاحب ترتیب ہے. اب مثال کے طور پر کسی کی فجر قضا ہوئی اور اب اس پر صرف فجر ہی قضا ہے اور کوئی نماز قضا ہے ہی نہیں, اب ظہر کا وقت آ گیا, تو اب ظہر پڑھنے سے پہلے, ظہر کے فرض پڑھنے سے پہلے اس پر لازم ہے کہ یہ فجر قضا کر لے پھر ظہر پڑھے. ہاں اگر ظہر میں بھی اتنی تاخیر ہو گئی کہ اگر فجر پڑھتا ہے تو ظہر قضا ہوئے جاتے ہیں, تو اس صورت میں پہلے ظہر پڑھے پھر فجر قضا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نحمده ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. 1437 سن ہجری کے رجب المرجب کی 27 شب میں نے مدنی مذاکرے میں عیسائی بہنوں کے سجدے کے تعلق سے غلط مسئلہ, غلط فہمی کی وجہ سے بتا دیا کہ ان کو بھی 10 انگلیاں پاؤں کی مردوں کی طرح سجدے میں لگانی ہے. میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور اصل مسئلہ عرض کرتا ہوں. نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 21 پر رد المختار اور عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسلامی بہنیں عورتیں سجدہ سمٹ کر کریں, یعنی بازو کروٹوں سے, پیٹ ران سے, ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں. سجدے اور قعدے یعنی التحیات دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں. قاعدے میں الٹی سرین پر بیٹھے اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی چلاتے رہیے تاکہ جتنے لوگ بڑی رات کو تھے ان تک اللہ کرے پہنچ جائے. کہ ناظرین تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ سن رہے ہوں گے, اللہ کرے گا تو پہنچ جائے گا, اللہ پہنچانے والا ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ارکے گلاب کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
ارکے گلاب جب کہ ہو خالص, آج کل تو کیمیکل ملتا ہوگا, تو اگر واقعی وہ ارکے گلاب ہے تو اس کے فوائد تو بے شمار. ارکے گلاب جو ہے آنکھوں کی جلن, خراش, آشوب چشم, آنکھوں کا دکھنا, نیز آلودگی, گرمی اور لو کی وجہ سے آنکھوں کے سرخ ہونے اور پانی بہنے میں مفید ہے. مزید یہ کہ دل و دماغ اور معدے کو تقویت دیتا ہے. درد معدہ امعاء یعنی آنت کا درد تلی جگر اور پیٹ کے مروڑ کو دور کرتا ہے. ایسے یعنی کالیرا, کالیرا ایک بیماری ہے جس میں لوز موشن ہوتے ہیں, اس کا یہ ارق گلاب اس میں بھی مفید ہے. قبض دور کرتا ہے. دل اور سر کے امراض اور بواسیر کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے. ارق گلاب میں پانی ملا کر پینے سے پیاس بجھتی ہے, پانی میں بھی ارق گلاب ڈالا جا سکتا ہے, ارق گلاب پیا بھی جا سکتا ہے. ہو خالص, ہو سکتا ہے کہ یہ خالص مل ہی جاتا ہوگا, مہنگا ملتا ہوگا. اب یہ عام طور پہ اتنی بڑی بڑی بوتلیں جو 10-20 روپے میں مل جاتی ہیں, اس میں اب ارق گلاب کا پانی بھی شاید اچھا نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میرا نام محسن ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے, اگر امام بھول کر پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اسے واپس آنے کے لیے کب لقمہ دیا جائے گا؟
جب تک پانچویں کا سجدہ نہ کر لے, پہلا سجدہ اس سے پہلے پہلے لقمہ دے دیا جائے. یعنی پانچویں کے لیے جیسے کھڑا ہونے لگا تو لقمہ دے دیا جائے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جس مسجد میں تاخیر سے جمعہ ادا کیا جاتا ہے تو اس مسجد کے نمازیوں کو کس مسجد کی اذان اول سے نماز کے لیے صحیح کرنا واجب ہے؟
پہلی اذان جمعے کی سن کر صحیح کرنا واجب ہے. اب اس میں ہے کچھ مطلب کلام ہے, اب مفتی سعید صاحب فرما دیجئے مائک.
یہ بڑی رات کو, شب معراج کی رات کو آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس مسجد میں نماز پڑھنی ہے اس کی اذان اول کا اعتبار ہے. اس پر بھی میں نے عرض کی تھی کہ نہیں, دارالافتاء اہل سنت سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگرچہ اس مسجد میں نماز نہ بھی پڑھنی ہو, قرب و جوار میں کہیں بھی پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد صحیح یعنی کوشش کرنا لازم ہوگا. لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اور مفتی فضل صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے, کہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد میں نماز پڑھنی ہے اسی کی اذان اول کا اعتبار ہوگا اور اس کے بعد صحیح کرنا لازم ہوگا.
دراصل میں نے مفتی ہاشم خان کا فتویٰ پڑھا ہوا تھا, جو میں نے جواب دیا نا اسی کی روشنی میں تھا، لیکن اب آپ نے کہا تو میں بولا شاید میری کوئی غلط فہمی ہوگی یا کوئی اس سے رجوع ہو گیا ہوگا، تو اس لیے میں چپ ہو گیا. بہرحال یہ کہ جس مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، جس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس مسجد کی اذان کا اعتبار ہوگا. اب اس کو بھی چلانا پڑے گا سوشل میڈیا پہ
انشاءاللہ.
میرا جواب اور سوال چلا دیجئے. ہاں مگر یہ اس میں ازالہ ہے، تو اس کو اس کا ازالہ کر دیتے ہیں. مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین، پچھلے مدنی مذاکرے میں اس سوال کا جواب غلط ہو گیا تھا. انہیں جواب یہ دیا گیا تھا کہ جو بھی پہلی اذان ہوگی، چاہے نماز کہیں بھی پڑھنی ہو، اس پہلی اذان کے بعد وہ اس کو کاروبار وغیرہ سب منع ہو جائے گا اور اس کو صحیح واجب ہو جائے گی، پہنچنے کی کوشش کرنا جمعے کی نماز کے لیے واجب ہو جائے گا. تو وہ جواب درست نہیں تھا. درست جواب یہ ہے کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس مسجد کی جب پہلی اذان ہوگی، اس وقت سے اس پر مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنا واجب ہو جائے گا، اور دیگر جو معاملات جو ممنوع ہیں وہ اب اس پر ممنوع ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جو گزشتہ مدنی مذاکرے میں تھے بڑی رات کو اور ان تک جو غلط مسئلہ پہنچ گیا تھا، تو اگر ان کو آپ جانتے ہیں تو مہربانی کر کے ان تک یہ درست جواب پہنچا دیجئے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اور سوشل میڈیا پر خوب عام کیجئے اس کو، تاکہ یہ ہر فرد تک اللہ کرے پہنچے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد جنید رضا عطاری، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، وہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، وہ کون سی نماز تھی اور کہاں کس مقام پر ادا فرمائی؟
سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا رسالہ ہے فتاوی رضویہ کے اندر، جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج، اس رسالے میں جو سیدی اعلی حضرت نے یہی زرقانی شریف کی عبارت لکھ کے ایک تفصیلی کلام کیا ہے، تو اس سے اگرچہ کہ اعلی حضرت نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، لیکن ان دلائل کی روشنی میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید رات کی نماز تھی، یعنی رات کی نماز کی طرف اعلی حضرت کا رجحان زیادہ نظر آتا ہے.
رات کی میننگ عشاء یا
صلاۃ اللیل؟ صلاۃ اللیل، اصل میں عشاء تو فرض ہی نہیں ہوئی، اتنا فرض ہے تو نماز بعد میں معراج کے بعد ہی ہوئی ہیں.
جی جی جی، سرکار اعلی حضرت کی تحقیق کی ہے،
یعنی زیادہ رجحان. اصل میں وہ مسئلہ یوں ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نماز معراج سے پہلے فرض تھی یا نہیں تھی، تو بعض علماء کے مطابق صبح اور شام کی نمازیں فرض تھیں، لیکن سیدی اعلی حضرت نے اس پر تحقیق یہ فرمائی کہ ٹھیک یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ صلاۃ اللیل کی فرضیت کے علاوہ کسی اور پر دلیل قائم نہیں ہے. تو پھر اسی پر اعلی حضرت نے دلائل دیتے ہوئے یہ زرقانی والی عبارت پر بھی تحقیق کی ہے اور یہ فرمایا کہ اگر آخر میں ہم جاتے ہیں کہ اذان اور اقامت کیوں ہوئی، اذان و اقامت تو فرض نماز کے لیے ہوتی ہیں، اگر اس کو نفل تسلیم کریں تو پھر یہ اذان و اقامت کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ جو معراج میں انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی تھی اس میں اذان و اقامت ہوئی، تو اگر نفل کہیں تو پھر اس میں اذان اقامت نہیں ہوتی. تو اعلی حضرت نے اس پہ دلائل دیے کہ اگر اس کو نفل تسلیم کر بھی لیں تو اذان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اذان بھی معراج کے بعد ہی آئی ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے نفل کے لیے بھی کہی جا سکتی ہو. لیکن پھر اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ بات ہم پہلے تحقیق سے ثابت کر چکے ہیں کہ رات کے قیام کی فرضیت ثابت تھی، اگر اس کی فرضیت کو مان لیں تو اذان و اقامت اس کے لیے ہوگی. تو ظاہر یہ ہے اعلی حضرت کے کلام سے کہ وہ رات کی نماز تھی، اگرچہ کہ اس میں اختلاف ہے علماء کا.
آپ نے کتاب لکھی ہے پکوڑوں سموسوں کے نقصانات پہ. جب ہمارے گھر میں مہمان وغیرہ آتے تو ان کی توازن کے لیے ہم کباب سموسے پکوڑے وغیرہ رکھتے ہیں اور گھر والے ہم سے منگاتے بھی ہیں. اگر ہمارا دل چاہے پکوڑے سموسے کھانے کو تو پھر ہم کیا کھائیں, کیا کریں گے؟
وہ رسالہ ہے, کتاب نہیں ہے, مختصر, بہت تھوڑے صفحے, نہ 10 صفحے ہیں. اس میں میں نے کہیں بھی کباب سموسے پکوڑے کھانا ناجائز نہیں لکھا. یہ دراصل وہ سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں اور یہ تبدیل بھی ہو جاتی ہیں, یہ ذہنی ہوتی ہے. لیکن اس کے نقصانات کا تو صحیح بات ہے کہ جو عقل مند ہوگا اس کو تجربہ بھی ہوگا. اچھا, تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کیسے کہوں کہ تجربہ کر لے. اگر کوئی پیٹ بھر کے کباب سموسے اور پکوڑے کھا لے اور کچھ نہ کھائے, پھر بتا دینا میرے کو کیا ہوا تھا. حالانکہ وہ روٹی سالن پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا, اور یہ پکوڑے پیٹ بھر کے کھا لیے تو کچھ ہو گیا. اس کا مطلب کچھ تو ہے نا. یہ بہت مختصر رسالہ ہے. تو البتہ یہ کہ تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ تیل جب کڑکڑاتے ہیں تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں. یہ کوئی مطلب وہ سائنسی اصطلاح میں کوئی ہے, مطلب یہ شعائیں ہوں گی یا ریز ہوں گی, کچھ ہوں گی, یہ پیدا ہوتی ہیں اس میں, جو کہ کولیسٹرول بڑھاتی ہیں جو دل کے لیے نقصان دہ, گندا کولیسٹرول اس کا لیول ہائی کرتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ پیٹ کو تباہ کرتی ہیں, ہاضمے کا نظام درم برم کرتی ہیں, یہاں تک کہ فری ریڈیکلز سے کینسر کا اندیشہ ہوتا ہے. گیسٹرک یہ وہ سینے کی جلن اس سے مچتی ہے, اس سے کباب سموسوں سے. جو مطلب تھوڑا ایجڈ ہوتے ہیں نا, جوانوں کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی. جوانوں کا اسٹاک جمع ہوتا ہے, وہ بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ کباب سموسے جوانی میں کھائے تھے, اب یہ بولتے ہیں. تو اس نے پرہیزی جوانی سے شروع کرنے والا فائدے میں رہتا ہے. تو یہ کباب سموسے پکوڑے صحت کے لیے نقصان دے, یہ تحقیق کے مطابق نقصان دے ہیں, مگر ان کو کھانے کو کسی نے بھی ناجائز نہیں کہا ابھی تک. میں نے نہیں پڑھا, علماء سے نہیں سنا کہ یہ ناجائز ہے, تو میں بھی ناجائز تو نہیں کہہ سکتا اس کو. البتہ یہ اس سے بچنا سمجھ میں آتا ہے, میں خود اس سے بہت احتیاط کرتا ہوں. اس کے نقصانات کا مجھے تو اپنا تو تجربہ بھی ہے کہ اگر اس کو زیادہ کھا لیا جائے تو یہ واقعی پریشان کرتے ہیں. تو کبھی اگر کھانا ہو تو بندہ اکا دکا ایک دو پیس, اگر ایک آدھ پیس کھا لے نا, بڑا سموسا تو ایک کھا لے, چھوٹے ہیں تو دو کھا لے. اس طرح کباب بڑے چھوٹے کی تمیز کے ساتھ, وہ بھی کبھی کبھار, ڈیلی نہیں. تو کبھی کبھار کھانے سے شاید نقصان نہ کرے, یا کرے تو کم کرے, مگر مقدار تھوڑی ہو. تو زیادہ مقدار میں تو ابلے ہوئے چاول بھی کھا لیں گے تو وہ پریشان کریں گے. تو آپ کا بھی جی چاہے تو وہ میں نے عرض کر دیا مشورہ کہ کس طرح کرنا ہے. اچھا, مزید یہ کہ اس کو تلنے کے بعد, ایک تو ویسے ہی ایک مدنی پھول دے رہا ہوں اس کو گرم رکھنے کے لیے, بعض وقت ہاٹ پوٹ میں ڈال کے فوراً ڈھک دیتے ہیں, تو یہ اسی کی جو بھاپ ہے نا, یہ مچھلی بھی تل کے ڈھک دیتے ہیں گے, اس میں گرم رہے گی. تو گرم اگر رہ بھی گئی نا تو یہ مطلب وہ اس خستہ نہیں رہتی مچھلی کباب جو بھی ہے, یہ نرم پڑ جاتے ہیں. اس لیے جب تک بھاپ نکل نہ جائے نا اس وقت تک اس کو ڈھکا نہ جائے. یہ تو ایک گھریلو مدنی پھول ہے. اچھا, اب یہ کہ اس کو ٹیشو پیپر پہ ڈالنا چاہیے, ٹیشو پیپر پر ڈالیں اور ہر پیس کو جب کھانے لگے مثلا ہر پیس کو ٹشو پیپر سے آپ تھوڑا جو ترکیب سے وہ تیل اس کا جذب کر لیں ٹشو پیپر میں, تو جتنا تیل کم ہوگا نا اتنا نقصان کم ہوگا. اب وہ تیل سے تر بتر آپ کھائیں گے تو نقصان زیادہ ہوگا. یہ ایک مدنی پھول ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد.
ہم لوگ ایک ہی کڑھائی میں سموسے فرائی کرتے ہیں, پکوڑے بھی فرائی کرتے ہیں, گھی وہی رہتا ہے, فرائی کرنے کے بعد نیا گھی اسی میں ڈالتے رہتے ہیں, جلتا رہتا ہے. یہ اس کی آپ وضاحت فرمائیں کہ یہ صحیح رہے گا یا غلط رہے گا, کیا کرنا چاہیے اس کے؟
اللہ, طبی اصول کے مطابق تو خیر یہ غلط طریقہ ہے, مگر وہ طبی اصول تو اتنا وہ ٹف ہے کہ اس پر عمل کرے گا کون, وہ سمجھ میں نہیں آتا. طبی اصول تو یہ بیان کیا ہے میں نے جو پڑھا ہے کہ ایک بار تل لیا نا, جب ایک بار تیل استعمال ہو گیا, بھلے دو تین اس میں کر لیے پھر ہے, اب یہ ایک بار کا استعمال شدہ تیل دوبارہ کام نہیں آتا. یہ اس کو یہ ڈسپوزل ہے, اس کو یہ پھینکنے کا ہے, اور اتنا دل کیسے کرے گا؟ میں شرعاً بھی اس میں مطلب مطمئن نہیں ہوں پھینکنے میں کہ اتنی بڑی رقم کا تیل یوں کر کے پھینک دیا جائے. اچھا پھر اگر آپ گٹر میں ڈالو گے تو گٹر بھر جائے گا, تیل کبھی گٹر میں نہیں ڈالنا, گٹر بھرنے کا خطرہ ہے. تو خیر وہ اس کا طریقہ یہ کہ جو تیل بچ گیا اب دوبارہ استعمال کر رہا ہے, جیسے دوسرے دن اس کو استعمال کر رہا ہے, تو اس کو چھان لیا جائے, یعنی رکھتے وقت تیل اب فارغ ہو گیا اس کو چھان لے, اور چھان لینے کے بعد اس کو فریج میں رکھ لیں, اور اب نکال کے جب استعمال کریں گے تو اس کا نقصان کم ہوگا. یہ بھی طبی مدنی پھول ہے. اچھا اب ایک اور پہچان میں آپ کو بتا دوں کہ نیا تیل جب فرسٹ ٹائم ڈالے گا نا, تازہ تیل, اس میں جو چیز تلی جائے گی تو وہ چیز جو تلی ہوئی نکلے گی نا وہ زرد ہوگی, یلو, سنہری کلر کی. یہ اچھا, یعنی کم نقصان. اور جو تیل بار بار, جیسے انہوں نے سوال کیا بیچنے والا بیچارے تیل کیسے پھینکیں گے, تیل پھینکیں گے تو پھر یہ پیٹ میں کیا ڈالیں گے, اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ تو ان کی چیزیں جو ہے نا یہ براؤن ہوتی ہے تلی ہوئی, گھر کی یلو ہوتی ہیں سنہری. تو یوں وسوسے آتے ہوں گے کہ یار یہ مطلب گھر میں تو ہم کو تلنا ہی نہیں آتا, یہ سنہری ہوتی ہے, براؤن بنتی نہیں ہے. بھائی نہیں بنے تو صحیح ہے, یہ تازہ تیل کی علامت ہے. اور وہ جو بار بار تیل جو جلتا رہتا ہے نا اس میں وہ ڈالو نا, ڈبنگ کرو تو وہ نکلے گی تو وہ براؤن ہو جائے گی, یہ زیادہ ظاہر نقصان کرے گی کہ اس کا تیل بار بار وہ سر سڑ کر آیا ہے, جل جل کر آیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مختلف مقام کے مناظر ہم دکھائیں گے اور اس کے ساتھ آڈیو کال ہماری وہ بھی ہوگی.
میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, شرکائے اجتماع کو محترم اسلامی بھائی کہنا کیسا؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ محترم کے معنی ڈکشنری میں اس طرح کے ملتے ہیں, معزز
واجب التعظیم بزرگ اور احترام کیا گیا. عرض یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو بیان کے دوران پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہی فرماتے ہوئے سنا ہے، مگر مدنی چینل پر دیگر مبلغین محترم اسلامی بھائی کہتے ہیں اور شرکائے اجتماع میں ہر طرح کے اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں، مثلا داڑھی منڈانے والے، بے نمازی وغیرہ وغیرہ. لہذا شرکائے اجتماع کو محترم اسلامی بھائیوں کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟
تو کیا نام محترم کہیں؟ نام محترم اسلامی بھائیوں، پھر تو وہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اچھا جب محترم کہتے ہیں تو کچھ تو محترم ہوتے ہوں گے نا اس میں، بلکہ اکثریت محترم ہوتی ہوگی کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں. پھر یہ کہ اگر ہم جنرلی محترم اسلامی بھائیوں کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کسی فاسق کی تعظیم کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے کہ کوئی فرد مخصوص ہے اس کی ہم نے تعظیم کی؟ اگر جنرل بات ہے محترم اسلامی بھائیوں، عزیزان اسلام تو بہت پرانے ورڈ ہے، ہو سکتا ہے وہ بزرگوں کے اقوال میں بھی اس طرح کے الفاظ مل جائیں، کوئی تلاش کرے دو. تو اس طرح محترم اسلامی بھائیوں کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. میں اگر محترم اسلامی بھائیوں نہیں کہتا تو اس کا مطلب ناجائز ہے اس لیے نہیں کہتا، ایسا تھوڑی ہے. میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہتا ہوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے. اور جو دعوت اسلامی میں مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ بھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہتے ہیں، ورنہ پھر اپنی مرضی سے جو بیچارے کہتے ہیں جو کہتے ہیں، ایک انداز ہو تو زیادہ اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
ایک اسلام بھائی اپنا سوال ایس ایم ایس کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں زلفوں والا ہوں، مجھے کوئی اس طرح کہتا ہے کہ تم زلفے رکھتے ہو تو یہ بال خون پیتے ہیں اور اس کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، جب دماغ پر اثر پڑے گا تو پڑھائی پر اثر پڑے گا. میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں، میری رہنمائی فرما دیجئے.
یہ زلفیں بھی خون پیتی ہیں تو یہ داڑھی پیتی ہے یا نہیں پیتی، اس کا کیا کریں، اس کو کہاں رکھیں گے؟ پھر یہ جو روئے بنے ہوئے ہیں یہ لوہے پیتے ہیں کہ نہیں؟ مچھر بھی خون پیتے ہیں، کھٹمل بھی پیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زلفیں رکھی، اپنے اتنا جانتے ہیں. تو آقا کی پسند اپنی پسند، سمجھے؟ اب یہ خون پیئے یا پانی پیئے یا ہمارا کھانا کھا جائے زلفیں، اپنے اس کو کھانا بھی کھلائیں گے بریانی بھی کھلائیں گے، بس زلفیں رکھیں گے انشاءاللہ.
ان کا دیوانہ امام اور زلف و ریش میں، ان کا دیوانہ امام اور زلف و ریش میں،
چل پڑے گئی کہ بھائی یہ سر کے بال گن بھی جاتے ہیں اور سارے ٹکے منڈے ہر طرف گنجے گنجے. ایسا نہیں انشاءاللہ. وہ یار کوئی آقا کے گیسو پر تو میرے حالات نے پورا کلام لکھا ہے، زلفوں پر تو
چمنے طیبہ میں سم بل جو سوار گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو.
گیسو مانے زلفیں. تو میرے میٹھے میٹھے مدنی منے، جس نے کہا ہے کہ یسوع کا کلام اعلی حضرت کا پہنچا دینا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے زلفے رکھنا، اور آقا کی کوئی سنت ایسی نہیں جس سے بندے کو نقصان پہنچے، فائدہ ہی پہنچتا ہے. آقا کی سنتوں پر ہماری آنکھیں بند ہیں، خلاص مصطفیٰ کی پسند ہماری پسند. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم سیاہ
بہنیں تو مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں، اور ان پر تو لازم ہے کہ یہ کندھوں سے نیچے بال رکھیں، کندھوں سے اوپر یہ کٹوائیں گی تو گناہگار ہوں گی، مردوں کی مشابہت ہو جائے گی، اور گنجا کرنا بھی ان کو حرام ہے اسلامی بہنوں کو، تو اسلامی بہنوں کا بھی تو یہ بال خون پیتے ہوں گے، اب کیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مولانا صاحب، آپ نے جو رسالہ لکھا ہے جو سموسے پکوڑوں کے نقصانات کے بارے میں، میں 10-15-20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کام بند کر دینا چاہیے. یہ
اور ان کو بند کر دوں گا تو قیمے کے سموسے اور چکن رول چلا دوں، اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے نا.
کباب سموسے کھانے پکانے بیچنے کو ناجائز نہیں کہا، تو کباب سموسے پکوڑے بیچنا جائز ہے. اب وہ سموسے بیچے کہ رول بیچے کہ پکوڑے بیچے، کباب بیچے، ہے نا، یہ تلی ہوئی چیزیں بیچنا جائز ہے. کاروبار ترک کر دیں یہ بھی میں نے مشورہ نہیں دیا، البتہ یہ میں نے قیمے کے بارے میں ضرور کلام کیا ہے کہ قیمہ خاص کر رمضان شریف میں زیادہ اس کا اپنے ملک میں ہو جاتا ہے، مطلب کہ وہ ہمارے یہاں سموسے کباب سموسے کا رمضان شریف میں استعمال بڑھ جاتا ہے، تو اس طرح وہ قیمہ جو ہے نا وہ اتنا کیسے سب کو پورا کیا جائے، اور عام دنوں میں بھی یہ ہوتا ہے. تو یہ جو بٹ بڑے کی اوجڑی کا چھلکا اتار دیتے ہیں تو سفید سفید گوشت نکل آتا ہے، وہ بٹ ہے. یہ بٹ کھانا حلال ہے لیکن اس کو گوشت نہیں کہہ سکتے. بطور گوشت اگر اس کو کسی کو کھلائیں گے جیسے بیچیں گے تو یہ ناجائز ہو جائے گا، یعنی وہ اس کا یہ کہنا ناجائز ہو جائے گا، وہ گناہگار ہوگا، یہ دھوکہ کہلائے گا. تو اب یہ کہ بٹ میں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بٹ اور تلی کے ٹکڑے مکس کر کے وہ مشین میں ڈال کر پیستے ہیں، قیمہ بناتے ہیں اس کا. تو یہ قیمہ جب بن کے نکلتا نا تلی اور یہ بٹ کا مکس ہو کر، تو یہ بالکل گوشت کی طرح وہ لال ہو جاتا ہے، شناخت مشکل ہے کہ یہ بٹ ہے یا گوشت ہے، تو گوشت میں وہ چل جاتا ہے. یہ دھوکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جبکہ اسی طرح گوشت کا کہہ کر چلا دے بغیر بتائے. ہاں بتائے کہ اس میں بٹ اور تلی ہے تو جائز ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا ہی ہو تو پھر تلی ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خالی بٹ کا بھی تو قیمہ بکتا ہے، لوگ لیتے ہی ہیں لیکن وہ کم لیتے ہیں. اور سنا یہاں تک ہے میں نے کہ جمع ہوا خون ذبح کے وقت جو نکلتا ہے خون, وہ جمع ہوا خون اور بٹر یہ مکس کر کے پیستے ہیں, اور یہ بھی گوشت کی طرح لال ہو جاتا ہے, کیونکہ دلی بھی بکتی ہے, اس کے بھی پیسے ہوتے ہیں. خیر اب تو یہ ذبح کے وقت نکلا ہوا خون بھی بکتا ہے, سلاٹر ہاؤس جہاں ہوتے ہیں تو ان کے تو واقعی سنا ہے کہ خون بھی بکتا ہے ان کا. خیر تو یوں یہ قیمہ جو ہے نا اس طرح کا ہوتا ہے, اور قیمہ دھونے کا یہ مطلب ان کا طریقہ کار ہے کہ یہ قیمہ دھوتے نہیں ہیں, عام طور پہ یہ ہے, کوئی دھوتا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے, یہ قیمہ نہیں دھوتے. اور ان کا تصور یہ کہ کباب سموسے والا قیمہ اگر دھوئیں گے تو اس کا ٹیسٹ نہیں رہے گا, ٹیسٹ میں کمی آ جائے گی, تو یہ بغیر دھوئے چلاتے ہیں. قیمے کے ساتھ میں نے پیستے ہوئے دیکھا ہے ادرک لہسن وغیرہ جو مسالہ ہے, یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح پیستے ہیں, کیونکہ میں نے گوشت کی مارکیٹ جو ہے نا اس میں آنکھ کھولی ہے, یوں سمجھ لو. ہمارے گھر کے باہر گوشت بکتا تھا, پھر گوشت لینے میں خود جاتا تھا, وہ تو یہ مطلب اس طرح کی چیزیں میں نے دیکھی ہے کہ مسالہ اور سب یہ مکس کر کے یہ پیستے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جب پیسیں گے اس طرح مسالہ, یہ دھوئیں گے تو مسالہ تو دھل جائے گا, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو یہ دھوئیں گے. پتا نہیں اور دھو ڈالا تو الگ بات ہے, تو پتا کیوں نہیں ہے, مسالہ خود بولیں گے تبھی وہ پیسنے والا ڈالے گا, ویسے کیوں ڈالے گا. تو یہ کباب سموسے بازاری اس طرح کے عام طور پر ہوتے ہیں. کوئی ران کی بوٹی کا اگر سموسہ آپ کو کھلائے تو وہ الگ بات ہے, آپ کے نصیب ہیں. باقی کباب سموسے یہ بلکہ سارا سال یہ خطرناک ہوتے ہیں کباب سموسے, یہ اسی طرح کے یا بہت بڑا جانور. کیوں بکرے کا قیمہ تو ملنے سے رہا. میں نے برسوں برس پہلے کسی ہوٹل میں بکرے کا قیمہ مانگا, تو وہ کوئی پٹھان تھا, یہ پٹھان میں نے یعنی تجربہ میرا کہ پٹھان عام طور پر یہ نمازی زیادہ ملیں گے آپ کو, اور یوں مذہبی لوگوں کا احترام کرتے ہیں. تو اس نے مجھے بتایا مولانا صاحب کہنے کے میں وہ ایسے ہی بول رہا ہوں تھا پورے الفاظ تو وہ یاد ہے, مولانا صاحب آپ سے کیا جھوٹ بول رہا تھا, یہ بکرے کا قیمہ نہیں ہے, یہ بڑے کا ہے, بکرے کا قیمہ جو بھی بولے گا وہ غلط بولے گا, بکرے میں اتنا قیمہ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ بڑے کا ہی قیمہ ہوتا ہے, بکرے کا بول کے چلا دیتے ہیں اس طرح. مطلب اس نے کوئی اس طرح کے تاثرات دیے تو مجھے بھی سمجھ میں آیا کہ بکرا اتنا سا تو ہوتا ہے, اتنی ساری تو ہڈیاں ہوتی ہے, تو بکرے کا قیمہ ہوٹل میں کھلائیں گے کیسے, ان کو سستا دینا پڑتا ہے, وہ کمپٹیشن ہوتا ہے. بلکہ جو تیار قیمہ گوشت والوں سے بھی بکرے کا لیتے ہیں نا, ان کے بھی ہو سکتا ہے کان کھڑے ہو گئے ہوں, بکرے کا قیمہ کہاں دے گا. ہاں اپنے سامنے بنا کے دیا بکرے کا وہ الگ بات ہے, دیتے ہوں گے بکرے کا, سب دھوکہ نہیں کرتے, لیکن ایک تعداد ہے کہ وہ دھوکہ کرتی ہے. بڑے جانور کا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا, ساؤ دودھ پیتا بچہ بالکل, یہ بھی بکرے میں چل جاتا ہے. جی ہاں اس کی چانپیں جو ہے نا بالکل بکرے کے چانپوں کی طرح چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. یہ جو بیچتے ہیں نا چانپیں بھون کے نہیں, خوشبوئیں اڑتی ہیں, ان میں یہ امکان بہت ہے کہ یہ آپ کو بکرے کی چانپ کی جگہ یا وہ چانپیں کھلائیں. بکرے کی چانپیں اتنی لائیں گے کہاں سے, بکرا مہنگا. لیکن میں ہر ایک کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا, میں ایک عام بات کرتا ہوں کہ دھوکے کا دور دورہ یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا آج کل دھوکا ہے.
وہ کٹے کا سنا ہے جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے نا نو مولود,
جی جی
جو بکرے کے متبادل چلا.
آئیے ہمارے ہم اس کو میمن جو گوشت فروش ہوتے تھے نا, جب آپ بھی وہیں پیدا ہوئے گو گلی میں,
جی
وہ پارڈیا بولتے تھے اس کو, پارڈیو, یہ قانونی جرم ہے اس کو, لیکن بہرحال سب چلتا ہے, وہ اس کو مور لگا دیتے تھے یہ, مگر کبھی کبھی وہ ریٹ پڑتا تھا، ریٹ کو پہلے داڑ بولتے تھے، اب ریٹ بولتے ہیں. وہ گورنمنٹ کے لوگ آتے تھے اور یہ چھپاتے تھے، یہ سب آنکھ بچولیاں کھیلتے تھے، یہ لے جاتے تھے نہیں، رشوتیں دے کر واپس لے آتے تھے نہیں، سب یہ اس طرح کا غالباً ہوتا. کبھی بہت سختی ہوتی تھی تو گوشت ضائع کر دیتے ہوں گے، تو یہ قانونی جرم. تو یہ گوشت ہماری گو گلی پہ بکتا تھا، اس کے مخصوص دکانیں ہوتی تھی، ابھی بکتا ہوگا. شرعاً حلال ہے، بچہ اگر جیسے کہ بڑا جانور ذبح ہوا یا بکری ذبح ہوئی، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا اور بچہ زندہ ہے اور اس کو چھری چلا دی، تو اس کا گوشت بھی حلال ہے. بلکہ بقرعید میں اگر جانور ذبح ہوا اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکل آیا، تو اب تو لازم کہ اس کو ذبح کر دے. اگر وہ قربانی واجب قربانی ادا کر رہا ہے اپنی، اور وہ جانور ذبح کیا اور بچہ زندہ نکلا، تو اس کو ذبح کر دے، اور یہ بھی گوشت اب قربانی کا ہے، اس کو سنبھال کے پال نہیں سکتا. اس کو اگر پال لیا اور بقرعید گزر گئی، دن گزر گئے قربانی کے، تو اب زندہ صدقہ کرنا پڑے گا، یہ واجب ہے اس پر. آئندہ سال چاہتا ہے کہ میں اس کی قربانی کر دوں، قربانی نہیں کر سکتا، اس کو زندہ ہی صدقہ دینا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ وہ زندہ، یہ بچہ جو ہے چھوٹا، یہ حلال ہے، لیکن قانونی جرم تھا، اس لیے وہ ریٹ پڑتا تھا، دھار پڑتی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں اپنی بیوی کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، کتاب کی شکل میں، رسالہ کی شکل میں، تو میری رہنمائی فرما دیں کہ میں اس کو کون سی کتاب یا کون سا رسالہ دوں جس کو وہ پڑھ کر اس پر عمل کرے، جس سے ہمارے گھر کے معاملات بھی جو درست ہو جائیں، اس کی بھی آخرت سنور جائے اور ہماری بھی آخرت سنور جائے اور میرے بچوں کی جو پرورش ہے وہ بھی اچھی ہو جائے.
سبحان اللہ، میرے خیال میں کوئی بھی ایسی کتاب مکتبۃ المدینہ شایع نہیں کرتا کہ جو اسلامی بہنوں کے لیے کام کی نہ ہو. اب نماز اسلامی بہنوں کا بھی ہے، اسلامی احکام، نماز کے احکام میں بھی اسلامی بہنوں کے مسائل ہیں، پھر وہ اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے بھی کتاب ہے، اسلامی بہنوں کی نماز، اس نام ہے اس کا. پھر موت تو دونوں ہی کو آئے گی، تو موت کے عنوان سے کئی رسالے ہیں اپنے. تو یوں میرا مشورہ ہے کہ کم از کم یہ کہ جتنے رسالے مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے بیانات کے، اور یہ تو عیسائی بہنوں کے لیے مفید ہیں، مردے کے صدمے، مثلا مردے کی بے بسی، قبر کی پہلی رات وغیرہ وغیرہ، رسالے ایسے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نمازی بنے وہ، تو اس کو یہ دیے جائیں. پردے کا ذہن اگر نہیں بنتا تو زخمی سانپ، وہ بھی چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ پیش کیا جائے، اور تفصیلی مسائل کے لیے پردے کے بارے میں سوال جواب. لیکن یہ سارے رسالے اور ساری کتابیں یہ عیسائی بھائیوں کے لیے بھی مفید ہیں، خصوصاً پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ عیسائی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، عیسائی بہنوں کے لیے تو ہے ہی ہے. اس طرح فضائل سنت یہ دونوں کے لیے مفید ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ سب دونوں ہی کے لیے مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب نماز قضا ہو جاتی ہے، وہ کسی بھی نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھ سکتا ہے بندہ؟
نماز قضا ہو جاتی ہے تو اب وہ صاحب ترتیب کا مسئلہ تو گزرا، اس کے علاوہ جو ہے تو اس کے لیے پھر وہ شرط نہیں ہوتی کہ جیسے کسی پر زیادہ نمازیں قضا ہیں چھ یا اس سے زیادہ قضا ہے تو وہ اب صاحب ترتیب نہ رہا، اب اس کی فجر جیسے آج کی قضا ہو گئی اور اب زہر کا وقت آ گیا، تو وہ اگر چاہے تو ابھی زہر پڑھ لے پہلے، تو اس کے لیے اس کی زہر ہو جائے گی، لیکن فجر بھی قضا کرنی ہے، پچھلی نماز بھی قضا کرنی ہے، چاہے تو پہلے فجر قضا کر لے پھر زہر پڑھ لے وقت کے اندر، دونوں طرح سے وہ کر سکے گا. لیکن یہ کہ قضا کی توبہ ضروری ہے اور قضا کو کرنا ضروری ہے، نماز وہ پڑھنی ہے، یہ ذہن میں ہے، خالی توبہ کافی نہیں ہے. جیسے آپ کسی کا قرضہ لے کے بیٹھ جائیں اور ان کو سوری سوری کرتے رہیں، پاؤں پکڑتے رہیں، ہاتھ جوڑتے رہیں، معافیا مانگتے رہیں، تو وہ قرضہ ظاہر ہے کہ معاف تو نہیں ہوگا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا بندہ، قرضہ ادا کرنا پڑے گا. تو نماز میں جو تاخیر ہوئی قضا ہو گئی، اس کی توبہ کرے اور قضا بھی کرے، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کرنا ہے، دیر سے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ کہ جیسے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ، سورج ڈوبنے سے پہلے 20 منٹ، اور سورج جب سر پہ آ جاتا ہے نصف النہار شروی سے لے کر زہر کا وقت شروع ہونے تک، یہ 3 اوقات مکروہ، ان میں قضا نماز نہیں پڑھے گا. صاحب ترتیب تو پڑھے گا جس کا ابھی مسئلہ گزرا تھا، لیکن یہ کہ وہ دوسروں کے لیے کہ وہ ان اوقات کے علاوہ، ہاں جیسے وہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے نفل وغیرہ، لیکن اگر کسی پر قضا ہے تو عصر کے فرض پڑھنے کے بعد وہ قضا پڑھ سکتا ہے. یہ مفتی صاحب اس پر ذرا توجہ فرمائے جو میں نے عرض کیا.
آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 3 اوقات مکروہ میں قضا نماز جائز نہیں ہے، تو صاحب ترتیب کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی ان 3 اوقات مکروہ میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ صورت خاص تھی کہ اب وہ جو ہے وہ مسئلہ یہ تھا کہ عصر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، زہر کی نماز نہیں پڑھی، سوتا رہا اور مکروہ وقت شروع ہو گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ پہلے وہ زہر پڑھے پھر عصر پڑھے، کیونکہ اگر وہ پہلے عصر پڑھے گا تو اس کی عصر نماز نہیں ہوگی، تو وہ صورت تھی. ورنہ مطلقاً ان 3 اوقات مکروہ میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں.
اب مثال کے طور پر کسی کی دن کی 4 نمازیں، اچھا پھر تو عشاء میں تو اوقات مکرو، اس ٹائپ کا مکرو وقت ہے نہیں نا
جی،
مکرو تحریمی جو ہوتا ہے، اور وہ ہاں وہ عصر میں اور فجر میں تو خیر وہ وقت مکرو ہی نہیں ہے، وہ تو وقت ہی ختم ہو جاتا ہے جی. صرف یہ وقت مکرو اس ٹائپ کا اس میں آیا عصر میں جی. اور وہ نصف النہار میں بھی کوئی نماز کا وقت تو نہیں ہے جی. اگرچہ وہ مکرو وقت ہے
جی
جی جی. جزاک اللہ خیرا.
عصر کے بعد،
اور یہ عصر کے بعد جو میں نے عرض کیا کہ فرض نمازوں کی قضا کر سکتا ہے، یہ تو درست کہا نا میں نے
جی، یہ درست فرمایا. آخری 20 منٹ میں نہیں پڑے گا، اور عصر کے بعد بھی جو فرض قضا اگر کر رہا ہے تو تنہائی میں کرے تاکہ لوگ اس کی قضا پر مطلع نہ ہو.
یہ تو ہر قضا کے لیے کہ لوگوں پر اطلاع نہ ہو جب تک اجتماعی قضا نہ ہوئی ہو، کہ جتنا ہو سکے ایسا انداز اختیار کرے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ آپ قضا کر رہے ہیں یا قضا عمری پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ وتر بھی اگر سب کے سامنے قضا کرنے کی نوبت آ جائے، ہے نا، مسجد میں جیسے قضا کر رہا ہے، تو اس میں بھی لکھا ہے کہ تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ اس کی وتر قضا ہو گئی ہے، تو بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہے. اور بعض لوگ تو خیر زبانی بھی کہہ دیتے ہوں گے کہ یار میری قضا پڑی ہے، میں اشراق نہیں پڑھوں گا، میں چاشت نہیں پڑھوں گا آپ کے ساتھ، قضا عمری میری باقی ہے. تو بلا اجازت شرعی اپنی نماز قضا ہونے کا دوسروں پر اظہار یہ گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. بعض لوگ یہ کہ اس میں بہت جری ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ضرورت انحصار، جیسے مدنی بہار میں ضرورت انحصار ہوتا ہے گناہ کا، تاکہ لوگ دعوت اسلامی کی طرف مائل ہو کہ بھائی یہ یہ برائیاں تھیں اور میں نے مدنی ماحول کی برکت سے توبہ کی اور میں یوں آ گیا. پھر یہ اس سے مباق ہوتے ہیں بعض، اس میں یہ بلا ضرورت میں نے نوٹ کیا ہے یہ سب کو کہتے پھرتے ہیں، اور وہاں حجب متحقق نہیں ہوتی تو اب یہ گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں بلا حجب. ہاں کسی کو ترغیب کے لیے کہ وہ مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہے، اب اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کہہ رہا ہے کہ یار میں بھی بے نمازی تھا اور جوا کھیلتا تھا اور یہ مدنی ماحول مجھے مل گیا اور یوں ہوا یوں ہوا اور میں نے یہ کام چھوڑ دیے، تو بھی آ جا یار، یہ ایک الگ بات ہے. اور اب ایک ہے ویسے منجا ہوا مبلغ، اب اس کو بتا رہا ہے خاما خا کا کہ ایک بار تو میں نے شراب کے نشے میں جا رہا تھا تو یوں ہو گیا ہوں ہو گیا، اور ایک بار یار میرے کو مطلب ذرا سا اس نے وہ بات اونچی نیچی کی، میں نے اٹھا کے اس کے منہ پہ رکھا اس کے دو دانت توڑ دیے. تو یہ کارنامے میں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح گناہ کا اظہار گناہ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. بلکہ دو دانت اگر توڑے تھے تو اس پر تو زندگی میں نادم ہونا ہے، اور جس کے توڑے نا اس کو مطلب رات کے اندھیرے میں چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ ہے کہاں، اسے معافی مانگنی پڑے گی. توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ سے تو توبہ کر لی، لیکن مدنی بہار مکمل اسی صورت میں ہوگی جبکہ حقوق العباد تلف کیے ہو تو وہ ادا بھی کر دے. اب جیسے کہا کہ میں چوریاں کرتا تھا، اب میں مدنی ماحول میں آ گیا میں صحیح ہو گیا، اچھی بات ہے کہ چوریاں ترک کر دی، واقعی بہت اچھی بات ہے. اس حوالے سے اتنا حصہ تو مدنی بہار ہے، لیکن جتنوں کی چوریاں کی یہ حصہ بھی باقی ہے. توبہ کے ساتھ ساتھ جن جن کی چوریاں کی ان کو لوٹانا پڑے گا، بھلے پیسے نہیں ہیں ان سے مہلت لے لے یا معافی مانگ لے، وہ چاہے تو معاف کر دے گا کہ کوئی بات نہیں آپ سدھر گئے تو چلو میرے لیے دعا کرنا میں نے معاف کیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا آدمی سدھرنے کے بعد جائے نا کسی کے پاس تو ممکن ہے کہ وہ معاف کر دے، ممکن ہے وہ پکڑ بھی لیا، دونوں صورتیں. لیکن بہرحال یہ کہ وہ تلافی بھی ضروری ہے، جیسے کسی کا قتل کر دیا اب توبہ کر لی، اچھی بات ہے توبہ کی اس نے، لیکن ابھی دوسرا اس کا حصہ باقی ہے نا کہ وہ مقتول کے وارثوں سے اس کو رجوع کرنا ہوگا کہ میں نے قتل ناحق کر دیا ہے. اب وہ اگر پکڑ بھی لیتا ہے تو اس خطرے کے پیش نظر نہیں جاتا تو بھی توبہ کا تو حصہ تو باقی ہے. کوئی ایسی حکمت عملی کسی سورس کے ذریعے، کوئی فون کے ذریعے، کسی اور حوالے سے اس سے ضرور رجوع کرے کہ میں قاتل ہوں، میری ہمت نہیں ہو رہی کہ تمہارے سامنے آؤں، لیکن ادھر ادھر مت بھاگو، اور جس جس کو پکڑا ہے وہ بھی غلط ہے اس کو چھڑا دو، اصل قاتل میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں سارے غرصہ مل کر، وغیرہ وغیرہ. اگر وہ قصاص لینے پر راضی ہوتے ہیں یا قصاص کے بغیر راضی وہ نہیں ہوتے تو وہ پیش تو کرنا پڑے گا، یا اس کو مطلب یہ کہ اگر وہ پیسے مانگتے ہیں اس کے جو بھی قانون ہے شرعی قانون کے اعتبار سے جو ترکیب ہو، تو اس کی بھی ان کو تو وارثوں کو تو حق ہے نا. تو یہ جب بھی توبہ پوری ہوگی، اب اس میں بہت سو بھی ہوگا یار، یہ تو بڑی مایوسی والی بات ہے، یہ مایوسی والی بات نہیں ہے، یہ امید افزا بات ہے، جنت میں لے جانے والی بات ہے. خالی خوش فہمی میں رہے ہم کہ یہ قتل ناحق توبہ سے معاف ہو جائے گا، تو یہ قتل ناحق توبہ سے معاف نہیں ہوگا. توبہ کا حصہ ضرور ہے اس کا، اللہ سے توبہ کی یہ بھی حصہ ہے اس کا، لیکن قتل ناحق میں تین حق ہوتے ہیں. ایک تو اللہ کا حق، حق اللہ، دوسرا بندے کا حق کہ جس بندے کو قتل کیا اب اس کا حق تو باقی ہی رہے گا, وہ قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے, وہ اس دونوں میں صلح کروا دے تو اس کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے. جبکہ دو حق تو یہ ادا کر سکتا ہے, اللہ کا حق توبہ کے ذریعے, وہ رستہ کا حق تیسرا, ایک حق اللہ کہ اللہ نے منع فرمایا قتل نہ حق کا تو کر دیا تم نے, اللہ کا حق تلف کیا. بندے کا حق کہ تم نے بیچارے کو نہ حق قتل کر دیا. تیسرا مورثہ کا حق جو وارث ہے اس کے, چاہے وہ دو ہے, دس ہے, پانچ ہے, ایک ہے, تو ان سب کا بھی حق ہے اس میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ مورثہ سے بھی ترکیب بنانی ہوگی اس کو. تو جب جا کر یہ مدنی بہار تام یعنی پکی ہو اور بندہ جو ہے وہ گناہ سے آزاد ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
میں فجر کی نماز پڑھ کے در چھوڑی ہوئی کے لیے سویا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2004 یا 2005. تو ہم اس طرح زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے تو پلین کے اندر میرے خواب میں آئے تو باپا آئے اور باپا نے چہرے کا حال کرنا
سبحان اللہ.
اور پھر میں نے داڑھی کی نیت کی خواب میں آئے تو بابا, حالانکہ شیو بندی سے میں کہتا تھا بابا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اگر ہاتھ پھر گیا تو پھنس جائیں گے, مگر جو خواب میں آ گئے
سبحان اللہ. آپ کے گھر میں آ گیا.
اچھا پہلے تو دیکھیے وہ میری برادری جواب دے گی پہلے سوال کا. 63 سال یا اس سے اوپر ہجری سن کے ساتھ 63, تو اگر سنے عیسوی کے 61 سال بھی ہوئے نا تو غالب 63 ہو جائیں گے. کتاب میں دیکھ کر یا کسی سے پوچھ کر یا کسی ذریعے سے معلوم کر کے جواب دے گا تو غلط, اپنے ذہن سے دینا انشاءاللہ عز و جل. 1500 روپے کا مدنی چیک ملے گا جو کہ مقرد المدینہ سے کتابوں کی صورت میں کیش ہوگا, کتابیں جو کچھ وہاں سے لینا چاہیں. چلو بزرگوں بچپن سے سنتے ہوں گے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, اس قصیدے معراجیہ میں اشعار کتنے ہیں ان کی تعداد بتائیے.
جواب جو ہے وہ بڑی عمر کے اسلام بھائی تو نہیں دے پا رہے, کوئی اور
سب دیکھتا مٹے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سر معنا.
چلے 40 سال, 40 سال سے اوپر کے کوئی اسلام بھائی
جو سلطنت آگے کر گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تب.
چلے 27 سال سے زائد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصیدہ معراجیہ میں 66 اشعار 86.
جی کوئی اور 27 سال سے زیادہ.
اللہ ہو عنایت اسے بھی ان خلوتوں سے یہ سب جو خاص رحمت کے باپ بٹے
تھے شب عروج محمدی ہے 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 شب عروج محمدی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
قصیدہ معراج محمد اشرف نیو کراچی سے قصیدہ معراج میں 67 67 اشعار ہیں
جواب درست ہے
میرے پاس بھی میسج میں ایک رکن شورا نے جواب دے دیا تھا ان کا کیا کرے
ماشاء اللہ قصیدہ معراج میں 67 اشعار سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے قلم بند فرمائے ماشاء اللہ آج مکتبۃ المدینہ کے بستوں پر 3 کتابیں آپ کو ملیں گی اسلام کے بنیادی عقیدے یہ جو 9 مسلم ہوتے ہیں ان کے لیے المدینۃ مجلس تراجم نے ایک کتاب تحریر فرمائی تھی ویلکم ٹو اسلام تو اس کا اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے اسلام کے بنیادی عقیدے یہ کتاب جو ہے 36 روپیہ ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے سرمایہ آخرت یہ 60 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے بہت پیاری کتاب ہے 125 سبق آموز حکایات اور واقعات پر مشتمل گلدستہ ہے آقا کا پیارا کون 16 حکایات پر مشتمل بڑی پیارا رسالہ ہے 15 روپے ہدیہ پر یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نبی کی اولاد میں سے ہیں
اس کا جواب کون دے گا
یہ سوال جواب کون دے گا
اس کا جواب دے دیں طلبہ کرام خواہ جامعات المدینہ کے ہوں یا دیگر دینی مدارس کے ہوں
حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام
جواب درست ہے اچھا اب یہ عام اسلامی بھائیوں کو سوال کیا ہے کرتا ہوں نہ طلبہ جواب نہیں دیں گے اس میں طلبہ علماء مدرسین یہ جواب نہیں دیں گے عام اسلامی بھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا
کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا جانی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میں کیماڑی سے آیا ہوں باپا جانی نام محمد فضیل اتاری جواب قریش خاندان سے تھا
جواب درست ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد